أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ سورہ نمل پڑھی جائے گی. ابھی جو سورت ہم نے سنی سورہ شعراء, اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ تعداد آیات کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی سورت ہے. تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت تو سورہ بقرہ ہے, 286 آیات ہیں, 40 رکوع ہیں. ویسے حجم کے اعتبار سے مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ اعراف ہے جس کے 24 رکوع ہیں, لیکن سورہ اعراف کی آیات طویل ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورہ شعراء کی. تعداد جو ہے اگرچہ رکوع 11 ہیں لیکن آیات کی تعداد 227 ہے, سورہ اعراف کی 206 ہے. تو سب سے بڑی مکی سورت باعتبار تعداد آیات قرآن مجید میں سورہ شعراء ہے. سورہ نمل 7 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس میں سے پہلا رکوع جو ہے حسب معمول کچھ تمہیدی مضامین پر مشتمل ہے, اور اس کے نصف آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ قرآن حکیم اور کتاب مبین کی آیات ہیں. ہدم و بشرا للمومنین, ہدایت ہیں اور بشارت ہیں اہل ایمان کے حق میں. اب جو آگے الفاظ آ رہے ہیں یہ بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون, وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر انہی لوگوں کا یقین ہے. زبان سے دعوے دار چاہے کوئی بھی ہوں ایمان بالآخرہ کے, لیکن ایمان بالآخرت کے لیے کسوٹی یہ ہے کہ یہ کردار بالفعل اگر ہے تو آخرت پر یقین اور ایمان ہے, اور اگر یہ کردار نہیں ہے تو خواہ زبان سے کتنا ہی جھوٹ موٹ کا دعویٰ کوئی انسان کرتا رہے, آخرت کا یقین اس کے دل میں موجود نہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون, اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں. دنیا میں وہی بات کہ جو سورہ کہف میں آئی تھی کہ وہ دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا, کہ بڑا کام کر رہے ہیں, بڑی کامیابی ہو گئی ہے, کاروبار خوب جما لیا ہے, پروفیشن میں خوب چمک گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. تو ان چیزوں کو اللہ مزین کر دیتا ہے کہ لگے رہیں اسی میں, کھپ جائیں اسی میں. یہ در حقیقت اس دنیا ہی میں ان کی سزا کا آغاز ہے. فہم یعمہون, تو وہ اندھے بہرے ہو کر اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بدترین سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے والوں میں سے ہوں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, پروردگار ہمیں ان میں شامل نہ کرے. اس کے بعد چھٹی آیت بہت اہم ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی بات نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ یہ قرآن جو آپ کو مل رہا ہے تو یہ اس ہستی کے پاس سے آ رہا ہے کہ جو حکیم ہے اور علیم ہے, کمال حکمت والی اور پورے علم رکھنے والی ذات. اس کے بعد آدھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس میں جو آخری آیت ہے اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے کہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کیا اور جو معجزے انہوں نے دکھائے ان کو بھی رد کیا, حالانکہ ان کے دل اس پر ایمان لا چکے, دل تو ان کے قائل ہو چکے تھے, یقین ان کو تھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے. یہ ہے وہ کیفیت کہ جس میں بہت سے انسان مبتلا رہتے ہیں کہ ایک شے کی حقیقت ان پر منکشف ہو گئی, دل نے گواہی دے دی کہ بات صحیح ہے لیکن اب مصلحت ہے ماننے نہیں دے رہی, یا تعصب ہے اس کی وجہ سے نہیں مان رہے, یا کوئی اپنا نفع ہے یا اپنا تکبر ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ جاتی ہیں اور انسان کو حق کو قبول کرنے میں پیش قدمی نہیں کرنے دیتی. درحال کہ دل جو ہے وہ قائل ہو چکا ہوتا ہے کہ بات یہی صحیح ہے. تو وَجَهَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو پھر کیا انجام ہوا ان مفسدوں کا. اس کے بعد دو رکوعوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، خاص طور پر تفصیل سے ذکر حضرت سلیمان کا آیا ہے، اور ان کا واقعہ جو ملکہ سبا کے ساتھ ہوا، اب اس کی تفاصیل میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. اس میں جو چیزیں ہمارے لیے زیادہ توجہ کی ہیں، ایک تو واقعہ ہے، تاریخ کا ایک واقعہ، لیکن قرآن مجید جب واقعہ نگاری کرتا ہے تو اس میں تذکیر کا جو پہلو خاص طور پر آتا ہے، جو نصیحت آموزی کے پہلو ہیں. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹیوں کی بات کو سمجھ لیا، کہ چیونٹیوں نے یہ کہا کہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں، شاید یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دیں، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی نعمت تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ وہ حیوانات کی بات بھی سمجھ لیتے تھے. اس پر ان کی زبان سے فوراً جو الفاظ نکلے، فتبسم ضاحکاً، تو ذرا سا تبسم ہوا، خوش ہوئے اس پر کہ میں نے ان چیونٹیوں کی بات کو سمجھ لیا ہے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو جیسے بندہ مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے، انہوں نے فوراً عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں شکر کر سکوں تیرے ان انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر کیے، اور مجھے توفیق دے وان عمل صالحا ترضاه، کہ میں ایسے نیک عمل کر سکوں کہ جن سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دی دو. یہ ہے طرز عمل اولو العزم پیغمبروں کا اور اللہ کے مقربین کا. اسی طریقے سے پھر جب قول نقل ہوا ہے کہ جب ملکہ سبا جو ہے بلقیس، جس کا نام دیا گیا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، جب اس کے پاس خط پہنچا ہے حضرت سلیمان کا، وہ الفاظ بھی نوٹ کیجئے. قالت یا ایھا الملأ، اپنے دربار میں اپنے سرداروں سے وہ مخاطب ہے، انی القی الی کتاب کریم، مجھ پر ایک بہت باعزت خط جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، کیونکہ پرندے نے لے جا کر وہ پھینک دیا تھا اس پر. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے. پرانے زمانے کا دستور یہی تھا کہ خط لکھتے ہوئے پہلے کس کی طرف سے ہے بات یہاں سے شروع ہوتی تھی، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم، یہ حضور کے اس نامہ مبارک کا انداز ہے کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام. تو یہاں بھی انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آغاز اس کا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جاؤ. اسی میں ایک قول آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملکہ سبا جو ہے وہ کتنی سمجھدار اور کتنی، جیسے کہ اس کا رتبہ تھا بادشاہی انداز میں، اس کا فہم کتنا تھا. اس نے جو بات کہی وہ یہ کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، کہ یہ جان لو کہ اگر سلیمان حملہ آور ہو گئے اور ہم پر انہیں فتح ہو گئی، تو جان لو بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک فساد برپا کرتے ہیں، اس کے نظم کو درہم برہم کرتے ہیں، اور اس میں جو عزت والے ہوتے ہیں انہیں نیچے کر دیتے ہیں. یہ اصل میں ایک بہت اہم ضابطہ ہے. ہمیشہ جب کوئی حاکم قوم آتی ہے کسی محکوم کو دبانے کے لیے، تو وہ اس میں جو اس کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں انہیں نیچے کر دیتے ہیں اور گھٹیا لوگوں کو ابھارتے ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے، اور انگریز نے یہی ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. ہندوستان میں جہاں جہاں کہیں بھی جو طبقات ہمارے بلند طبقات تھے، جن کے اندر عزت نفس زیادہ تھی، جن کے اندر زیادہ شعور تھا اپنی تاریخ کا یا اپنے ماضی کا، ان کو دبایا ہے اور کچلا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے جتنے تہی دامن تھے انہیں اٹھایا ہے، ان کو خطابات سے نوازا ہے، ان کو جاگیریں دی ہیں اور ان کو مسلط کر دیا ہے پوری قوم پر، اور یہی اصل میں وہ پیر تسمہ پا ہے جو ابھی تک جو ہے اس قوم کے اوپر مسلط ہے اور اس قوم کو کسی طرح بھی اپنی حالت تبدیل کرنے نہیں دیتے. یہ وہی قاعدہ قانون ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. اب وقت تو ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. 19واں پارہ ختم ہوتا ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون، کہو کہ کل حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جسے اس نے چنا ہے اپنے رسول، اپنی رسالت اور نبوت کے لیے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں کہ جو ان کو، جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بیسویں پارے کے آغاز میں پھر یہی مضمون چلتا ہے، اب میں صرف آخری جو حصہ ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، ساتویں رکوع کا آخری حصہ۔ یہ پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام اسلوب ہے مکی صورتوں کے اختتام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب خصوصی ہوتا ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، یہ گویا کہ حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کروں اس بستی کے رب کی، کہ جو حاضر البلدہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس بستی کا جو رب ہے اس کی بندگی کروں جس نے اسے محترم ٹھہرایا ہے، اور اسی کے لیے ہے ہر شے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما برداروں میں سے بن جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی لبیک کہے یا نہ کہے۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ حضور کی دعوت کا اصل مرکز و محور قرآن ہے، اسی کے ذریعے سے دعوت پہنچائی گئی ہے، اتمام حجت اسی کے ذریعے سے ہوا ہے، انذار ہے تو اس کے ذریعے، تبشیر ہے تو اس کے ذریعے، جیسے کہ سورہ مریم کے آخر میں ہم نے دیکھا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، سورہ فرقان میں دیکھا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وہی بات یہاں آ رہی ہے، ان اتلو القرآن، میرا کام ہے قرآن پڑھتے رہنا اور پڑھ پڑھ کر سناتے رہنا۔ وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کو اختیار کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہی کی روش کو چن لیتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو سوائے خبردار کر دینے کے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے بتانا تھا میں نے بتا دیا، مجھے حقیقت کو کھول کر سامنے رکھتا تھا میں نے رکھ دیا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہو کہ کل حمد ہے اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا اور تم اسے پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔